أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا إليه تحشرون. كلام الله بدنيا صد هزار ولی جا جبرن آشکار کرو بر رہی لو الدیار الآخرة فجعل الہی خیر عمری آخرا وارحم بیتی فی القبور ووحشتی وارحم عظامی حین تبقى ناخرا فأنا المسكين الذي أيامه دلت بأوزار غدت متواترا فلئن رحمت فأنت أكرم راحم فبحار جودك يا إلهي زاخرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. چو کعبہ قبلہ حاجات شد از دیار بعید چو کعبہ قبلہ حاجات شد از دیار بعید روند خلق بدیدارش از بسی فرسنگ کعبرا هر دم تجلی برفزود کعبرا هر دم تجلی برفزود ایج اخلاصات ابراہیم بود ویدی دند حج مخد مکہ دا دا عرفات پڑے رئیس والور تکوما یا رب کرے وہ دل کے مدینہ کو جائے ہم خاکی دری رسول کا سرما لگائے ہم رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی جنت کے خزائن کی یہی بے سلم ہے. اللہم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. گرامی قدر بزرگو، محترم بھائیو اور معزز حمید، میں نے ویسے ثواب کے لیے اور شوق و رغبت کے لیے خلاف عادت طویل خطبہ پڑھا ہے اور اس میں حج اور حج کے احکام اور مناسک بلکہ مقامات کا نام تک لے کر کے اللہ تعالیٰ نے خوب تشویق اور ترغیب فرمائی ہے. واتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ کر لو. حج فرض ہے، عمرہ سنت ہے. بعض ظاہریہ اور احمد ابن حنبل کی ایک روایت میں عمر بھی حج کی طرح فرض ہے، اگرچہ نقادین حنابلہ نے اس سے اختلاف کیا ہے، جیسے ابن قیم نے تہذیب السنن میں، اور علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ایک ہی آیت میں دو مختلف حکم ہو سکتے ہیں، جیسے ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر متے سے اور پیاس کھانے سے منع کیا، متا حرام قطعی زنا ہے اور پیاس تو مکروہ ہے، حرام ناجائز نہیں ہے، تو کبھی بڑا حکم اور چھوٹا حکم دونوں بھی اکٹھے بیان ہوتے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. احناف علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایک ہی احرام سے جب دونوں نیتیں ہو، یعنی ایک احرام حج کا اور ایک عمرے کا، اور ایک ہی سفر میں آدمی یہاں سے روانہ ہوا اور میقات سے پہلے اس نے حج اور عمرے کا اکٹھے احرام کیا، جس کو حج قران کہتے ہیں، اور امام اعظم کے نزدیک وہ افضل حج ہے، اس کا ثبوت بھی اس آیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حکم دیا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اگر نفلی حج ہو یا نفلی عمرہ کیوں نہ ہو، شروع کرنے کے بعد اگر فاسد ہوا تو آخر تک برقرار رہے گے، اور پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ یا حج کیا جائے گا، بیچ میں نہیں چھوڑیں گے. لازم النفل بالشروع. علماء نے یہ بھی استدلال فرمایا ہے کہ سفر حرمین حقیقت میں حج اور عمرے کے لیے ہے، باقی چیزیں سب اس کے توابع ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باہر کا آدمی بغیر احرام کے مکہ مکرمہ جا بھی نہیں سکتا، اپنے کسی کام سے بھی جائے، ملنے بلانے، تجارت، زراعت، کاروبار، لیکن داخل ہو رہے ہیں حرم میں، اور مکہ مکرمہ تقریباً سارا حدود حرم ہے، لہذا لازمی بات ہے کہ یہ احرام باندھا ہوا ہو، اور احرام کم از کم عمرے کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ حج کا ہوتا ہے. حج تو اپنے موسم اور وقت پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہوتا. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بھی مقرر ہے اور دن بھی مقرر ہے. نو ذی الحجہ جب سعودی عرب میں ہو جائے، اس کی صبح سے احرام حج اور عرفے کی حاضری لازم ہو جاتی ہے. لوگ احتیاطاً 8 ذی الحجہ سے باندھ لیتے ہیں، یہ احتیاط ہے ایک دن، اور منا جا کے وہاں قیام کرتے ہیں اور 5 نمازیں پڑھتے ہیں. منا ایک قسم کے عرفات کے راستے میں ٹھہراؤ ہے. عرفات تو بہت بڑی جگہ ہے، الحج و عرفہ. جب آدمی عرفات کا وقوف کر لے تو اس کا حج ہو جاتا ہے. تو اس بڑے فرض اور رکن کی ادائیگی سے پہلے حاجیوں کو دم بخود کرنے کے لیے منا لے جاتے ہیں، وہاں زہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر پڑھ کر پھر معلم کہتے ہیں بیٹھو بسوں میں، نکلو یہاں سے، عرفات روانہ ہو جائے. 6 میل کا راستہ ہے، تقریباً 2 گھنٹے میں آرام سے طے ہو جاتا ہے. اس زمانے میں تو اتنی آسانی اور سہولتیں ہیں، مجال نہیں ہے کہ راستے میں روڈ یا گاڑی بلاک ہو جائے. اب تو سننے میں آیا کہ انہوں نے ٹرین چلا دی، اس سال سے ٹرین چل رہی ہے، ایک ہی وقت میں 24 ٹرینیں چلیں اور تمام مسافروں کو لے کے وہاں پہنچے. بہت ہی اعلیٰ نظم و نسق اللہ جل جلالہ نے وہاں نصیب فرمائے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں فرمائی ہیں وہ دعائیں اللہ نے قبول فرمائی. وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کی روزی دے دے. تو پھلوں سے مراد صرف خربوزہ اور آم، سیب، کیلا، انگور نہیں ہے. ثمرات و کل شے، مفسرین کہتے ہیں اعلی کل شے، ہر چیز کی اعلی کوالٹی، عمدہ سے عمدہ سبزی، ترکاری، سالن، روٹی، ہر چیز. اور ٹھنڈے، اور یہ تو مفت تقسیم ہوتے ہیں، یہ عباس شربتیلی کی طرف سے، یہ فلان کی طرف سے، دو دو تین تین ہزار گاڑیاں لگی رہتی. ایک وقت ایسا تھا کہ زمزم کے کنویں سے ہی سارا کام ہوتا تھا. یہاں سے حاجیان مشک بھر لیتے تھے گھدور، خچر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، اور پھر منا و مزدلفہ و عرفات، اور وہاں جا کے تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرتے تھے. اکبر ملوک الارض ہارون الرشید، وہ اپنے بستر پہ لیٹا تھا اور بیگم صاحبہ زبیدہ اپنے پلنگ پہ لیٹی تھی، اور مطلع صاف تھا، خوشگوار موسم تھا، آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا. اور خلیفہ نے بیگم صاحبہ کو کہا، یار میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، اتنی بڑی حکومت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بھی جنت کا کوئی اچھا ذریعہ ہونا چاہیے. مسلمان کی حیثیت سے آدمی چھوٹے کام کا ہو یا بڑے منصب کا، بڑی فکر یہ ہو کہ وہ آخرت میں کیسا رہے گا. آخرت جانا ہے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اپنے ایمان و عمل کی. بیگم صاحبہ نے کہا، یرا حج کے موسم میں یہ حاجیان صاحبان زمزم لے کے جاتے ہیں اور وہاں ختم ہو جاتا ہے، پھر واپس مکہ آتے ہیں اور زمزم کے کنویں سے مشک بھرتے ہیں. انسان اور حیوان دونوں کی زبانیں باہر نکلی ہوتی ہیں اور پانی کے لیے ترستے ہیں، مجھ سے تو دیکھا نہیں جاتا. جب صبح ہوئی، ہارون رشید نے وزراء کا اجلاس طلب کیا، تمام وزراء اکٹھے ہو جائے اور بتایا کہ حج کے موسم میں منا، مزدلفہ اور عرفات میں حاجیوں کو پانی کس طرح پہنچایا جائے گا. بہت تکلیف ہے، ایک زمزم کا کنواں ہے مکہ میں، وہاں سے پوری دنیا میں پانی جا رہا ہے. ایک قابل انجینئر نے کہا کہ اس کے لیے نہر نکالنی ہوگی. کہاں سے؟ کہا دجلہ سے اور فرات سے. بیک وقت ایک حصہ دجلہ سے نکلے گا، ایک فرات سے نکلے گا، کہ اگر ایک میں پانی کم ہو جائے دوسرے کا پانی تو آئے گا. اور یہ مسافت جو درمیان میں پہاڑ ہے اور جو بھی ہے، اسے کاٹا جائے گا، اس میں سال لگے یا دس سال لگے. بادشاہ نے وزیر مال کو دیکھا، اس نے کہا خزانہ لبریز. بادشاہ نے کہا یہ خزانے سے نہیں کرنا، یہ بیگم صاحبہ کے سونے کے ہار، یاقوت و مرجان. جب پروگرام بن گیا، بیگم صاحبہ نے اپنے زیورات پیش کیے، یاقوت و مرجان، لال و جواہر. بادشاہ اکبر ملوک الارض کہلاتا ہے، 30,000 مربع میل میں ان کی سلطنت کا جھنڈا لہرایا جا رہا تھا. اب جو 8-10 سلطنت ہے یہ ایک سلطنت تھی، ایران اور عراق اور یہ سات چھوٹے موٹے اور سعودی عرب اور یہ سب ایک حکومت ہے، ہارون کی حکومت ہے. جب وہ سارا بیچا گیا اس زمانے میں اس سے 60,000 دینار بن گئے، 60,000 دینار اس پوری سلطنت کے 4 سال کے خرچے کے لیے کافی تھے، اتنی بڑی رقم تھی. اور نہر زبیدہ کی کھدائی شروع ہو گئی، عالم اسلام کو پتہ چلا، مسلمان جوگ در جوگ آتے تھے اپنی بیلچیاں اور کدال لے کے حرمین شریفین حاجیان صاحبان کے لیے. پانی کا انتظام ہو رہا ہے. کہتے اصل مزدوروں کو کھدائی کا موقع نہیں ملتا تھا، اتنے مسلمان روز آتے، ہزاروں کی تعداد لگے رہتے تھے، وہ تھک جاتے چلے جاتے، 2 دن 3 دن ہفتہ دن پھر اور آتے. جہاں جہاں سے نہر گزرتی تھی وہاں کے مسلمان آتے. خلیفہ ہارون الرشید اور ان کی اہلیہ اور دونوں بیٹے امین و مامون خود نگرانی کرتے تھے. جب مکہ مکرمہ کے حدود آئے، پہاڑ نظر آئے، بادشاہ نے 1,000 اونٹ خیرات کیے کہ کہاں بغداد، دجلہ اور فرات، اور کہاں نیساپور، اور کہاں مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ سے منا اور پھر مزدلفہ اور پھر عرفات. 6 دن کے اندر یہ نہر کی کھدوائی پوری ہو گئی اور پانی چھوڑ دیا گیا جیسے وہ چاہتے تھے، لبا لب نہر آ گئے. خلیفہ نے کہا اور بیگم صاحبہ نے بھی، تو امید ہے کہ اتنے بڑی نیکی سے قیامت کے دن اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ایک 179 اور 89 کے آس پاس یہ کام تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اور حکومت سعودیہ کے آنے تک وہ نہر برقرار و بددستور تھی، کیونکہ ان کو اللہ نے اور بڑے وسائل دیے ہیں. اور یہ تو پانی تو کیا کہ وہ ٹھنڈی بوتلیں ہی پوری کرتے ہیں، ٹھنڈا دودھ وہاں پورا کرتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ حاجیوں کو اس میدان میں بکری اور بچڑی کا گھی چاہیے تو حکومت سعودیہ اس سے منہ نہیں موڑے گی، فوراً احکامات جاری کرے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت کا ایسا جذبہ عطا کیا ہے، سچ مچ وہ پورے عالم اسلام کے منیٹر ہے اور امیر ہے، اور ان کی شان کے لائق ہے کہ وہ سرزمین کی خدمت کرے اور رکھوالی کرے. ہماری حکومتوں کو دیکھے کیا کیا اندھیر نگری چھوپڑ رات چل رہے ہیں، وزارت مذہبی امور کے اعمال دیکھے، ملکوں کے وزراء ان کے خلاف شکایت کرتے ہیں کہ یہ بد دیانت و خیانت والے ہیں، اور پاک مقدس فریضہ حج کا فریضہ تمام فرائض میں مقدس ہے، اس لیے ہر فریضہ یا یومیہ ہے جیسے نماز، یا سالانہ ہے جیسے روزہ اور زکات، لیکن حج عمریہ ہے، عمر بھر میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا، کیونکہ مشکل بہت زیادہ ہے، گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں، لمبا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھنا پھر وہاں اترنا یہ کم بات ہے کیا؟ ایک آدمی جب جہاز میں بیٹھتا ہے اور وہ اڑتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ زندہ بچے. یہ علیحدہ بات ہے کہ عزائم جب بلند ہو خطرات ٹل جاتے ہیں. گو منزل حیات بہت دور تھی مگر دیکھا جو میرا عزم تو راستہ سمٹ گیا. سمندری جہاز میں لوگ بیٹھ رہے اگڑا جنگ تگڑا جنگ تھے، سات دن تھے، آٹھ رات ہے، اگڑا جنگ تگڑا جنگ، ادھر الٹیاں، ادھر بیمار، اور مر جاتا تھا تو نہلا دو ہلا کے کفنا کی جنازہ پڑھ کے اور سمندر کے حوالے کر لیتے تھے. اب انہوں نے ڈالا نہیں ہوتا تھا کہ سمندری درندے نظر آ جاتے تھے کھانے کے لیے، وہ عادی تھے، سمندری جہاز کے ساتھ ساتھ چلتے تھے کہ ضرور اس میں کوئی لقمہ یا جل بنے گا. اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ تکالیف ختم کی، غیر معمولی سہولتیں پیدا فرمائی، اور حاجیوں کو خاص کر حرمین شریفین جانے والے لوگوں کو ہر موقع شکر اور احسان کا ہے. اگر ایک حج کا خرچہ 3 لاکھ بھی ہے تو لوگوں کے پاس تو پیسے ہیں. یا ایک حاجی صاحب تھے ہمارے مزمل کے والد، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے 600 روپے کا حج کیا تھا. استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب نے کہا کہ 1951 میں 2 ٹکٹ بکتے تھے، ایک 600 کا اور ایک 1300، اور سمندری جہاز اس میں جانا بھی اور آنا بھی. لیکن کہتے ہیں کہ اونٹ پیسے کا ہے مگر پیسہ کہاں تھا، ایک پیسہ بھی تو نہیں تھا. اگر اونٹ ایک آنے کا ہو اور آنا نہ ہو تو کہاں سے لاؤ گے، اس وقت پیسہ بھی نہیں تھا. ایجنٹ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، ان کی گلیوں میں اور دفتروں کے سامنے ریلے بندے ہوئے، سب ہم جا رہے ہیں حج کے لیے. وہ لوگوں کی بعض کمزوریوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لوٹ مار بھی کر رہے ہیں جو کہ ہضم نہیں ہوتا. اکثر ایجنٹوں کے دفتر ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے راستے بلاک ہو جاتے ہیں، قسم قسم کی بے عزتیاں ہو جاتی ہیں. حکومت جو بدعنوانی کرتی ہے تو سیلاب ان پر آ رہا ہے، زلزلے ان پر آ رہے ہیں، جہاز ان کے گر رہے ہیں، بے عزتیاں وہ عدالت عالیہ، اور اگر کچھ نہیں کر سکتی ہے تو اظہار حق تو کر رہی ہے، کہہ تو دیتی ہے کہ یہاں گھپلا ہو رہا ہے. توبہ. حکومت اس لیے بنتی کہ ایک طاقتور مقتدر تنظیم ہو، اور جو ظلم کرے اس کو پکڑے گلے سے، تو ادھر، اور جس نے جو مظلوم ہوا ہے اس کو تسلی دے، اس کے زخم پر مرہم رکھے، اس کے لیے ظالم سے بدلہ لے. حکومت اس لیے ہوتی ہے. اب حکومت اپنے لوگ پال رہی ہے کہ آپ چونکہ ہمارا ہے، آپ جو کریں کہ وہ صحیح ہے. جب ایک حکمران یا افسر بالا کو پتا ہے کہ میرے حلقے اثر میں قاتل ہے، ظالم ہے، ڈکیتر ہے، لوگوں کی عزت لوٹنے والا ہے، اور وہ اس کے خلاف کاروائی نہیں کرتا، حکمران کہاں رہا ہو؟ حکمرانوں کے لباس میں ایک لٹیرا اور ایک بدعنوان شخص ہے جس نے حکمران کی سیٹ اپنائی ہے. بس میں 30-40 آدمی سواری کرتے ہیں، ایک آدمی جیب کاٹنے بیٹھا ہے، وہ سواری نہیں ہے، وہ جیب کاٹ رہا ہے. اور یہ موقع یہاں تک پہنچا ہمارے اعمال کی کمی کی وجہ سے کہ ہم شکوا و شکایات تو کرتے ہیں، نشاندہی بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں بھی اس سے کوئی سبق ملتا ہے کہ بھائی ہماری حکومت میں بہت کمزوری ہے، ہماری سیاست میں بہت ہی زیادہ طرفداری ہے. علماء تو اپنے وقت پر حق بولتے ہیں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانہ بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا خط. ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ پریشانیاں زیادہ تھی. ام المومنین بی بی عائشہ کے ساتھ ایک مغالطے کی وجہ سے جنگ جمل پیش آئی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صفین میں جنگ صفین پیش آئی. خوارج کے ساتھ نہروان کی لڑائی پیش آئی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مصروف رہے، بہت زیادہ پریشان رہے، اور بہت زیادہ ابتری ان کو دیکھنے میں آ رہی تھی، افسوس کر رہے تھے. تو ایک شخص نے انہیں کہا کہ ابوبکر کا دور امن کا تھا، عمر کا دور امن کا تھا، عثمان کی خلافت بھی ابتدا میں امن کی تھی، یہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ان کے رعایا اور مشورہ کا دینے والے ہم تھے، تو نظام امن کا تھا اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو، ان کی صبح اور شام تباہ و بربادی کی، اس لیے ہم ایک سوراخ بند کرتے ہیں تو دوسرا کھلتا ہے، وہ بند کرتا ہے تو ایک اور جگہ سے کھلتا ہے. لا الہ الا اللہ، اعتقاد کتنے خالص تھے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عثمان جب گھر میں مقصور تھے اور مدینہ منورہ پر بلوائیوں کا قبضہ تھا، حضرت عثمان سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ اصل مسلمانوں کے امام اور خلیفہ آپ ہیں، آپ کو ان ظالموں نے گھر میں بند کیا ہے اور ایک ظالم اور فتنے کا آدمی وہ ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، یہ نماز کیسی ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا الصلاۃ خیر موضوع، نماز تو اچھا کام، جب لوگ اچھا کرے تو ساتھ دو، جب وہ برا کرنے لگے تم ہٹ جاؤ. ذہن اور دل کیسے صاف ہے. یہ نہیں کہا کہ چونکہ مجھے گھر میں محصور کیا ہے، میرے مخالف ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کافر مرتد ہے، میں الصلاۃ خیر موضوع، نماز تو اچھا کام ہے، جب لوگ اچھا کام کرے تو اس کے ساتھ دیا کرو. اس کی وجہ یہ یاد رکھی جائے کہ سیاسی اختلاف تھا لیکن مذہبی اختلاف نہیں تھا. جیسے حنفی شافی، حنبلی مالکی، یہ اجتہادی اختلاف ہے لیکن اعتقاد کا کوئی اختلاف نہیں. حنفیوں کی نماز شافیوں کے پیچھے، دونوں کے مالکی اور حنبلی کے پیچھے، اور چاروں کے ایک کے پیچھے، درست اور صحیح. ہمارے زمانے کے جو خراب لوگ ہیں جن سے ہم منع کرتے ہیں، ان کے عقیدے برباد ہو چکے ہیں، یہ اللہ کے سوا غیروں سے ماننے لگے ہیں اور یہ مسجد سے زیادہ درگاہوں کو ماننے لگے ہیں اور یہ زندے اور مردے کو حاجت روا سمجھنے لگے اور مشکل کشا. اس واسطے ان کو ان پر قیاس نہ کیا جائے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے منقول ہے کہ ایک مبتدی کی اقتداء میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی الٹے چھرے سے ذبح ہو جائے. نماز ہوتی نہیں ہے تو غیر مسلم کے پیچھے نماز کہاں ہوتی. مسلمان کی علامت یہ ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان، حاضر ناظر صرف اللہ رب العزت کو مانتا ہے. اولیاء اور بزرگان دین محترم ہے، مکرم ہے، خیر کے ذرائع ہے، تبرک اور تقدس کے وسائط ہیں، ان کے ہم پہ اور اسلام پہ احسانات ہیں، مگر ان میں کوئی الہ اور معبود نہیں، کوئی حجت روا و مشکل کشا نہیں. اسلام کا عقیدہ توحید کا یہ مضبوط ہونا ضروری ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے ساتھ الوہیت میں کوئی شریک نہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، مشکل کشا و حاجت روا غیب دان اور کارساز وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو، ہمیشہ قائم دائم ہو، جو کبھی تھے اور مر گئے، جو قبروں میں جا چکے ہیں. اموات غیر احیاء، اب وہ دنیا کے اعتبار سے مر چکے ہیں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے کب نکالے جائیں گے. یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، دو ٹوک وہی ہے، اس کے مطابق رہنا ہوگا تب ایمان نصیب ہوگا، تب ایمان قائم رہے گا. ذرہ برابر خم اور لچک ایمان سے دور کر دے گی. اللہ لا الہ الا ہو، یہی اللہ حاجت روا، مشکل کشا، کارساز، دور اور قریب سے ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کی مدد و حفاظت کرنے والا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. لا الہ الا اللہ. بہرحال حج ایک عظیم عبادت ہے، حج پنج بنا میں آخری ہے. لوگ کیا کرتے، بڈھے ہو کے کمزور ہو کے پھر کہتے ہیں اب یہاں تو کوئی کام کر نہیں سکتا ہوں، چلو یہ حج کراؤ. حج کے لیے تو طاقت چاہیے، حج میں تو خود مسجد حرام میں چلنا میلوں کے اعتبار سے اتنی وسعت ہو گئی ہے، آنا اور جانا، اس کے لیے بھی شباب چاہیے، طاقت چاہیے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. حج حقیقت میں محنت مشقت کا آخری مظاہرہ ہے. نمازوں میں آنا، طواف کرنا، او ایسا طواف، ایک طواف میں نے آٹھ منٹ میں کیا ہے، آٹھ منٹ خالی پڑا تھا. میں تو دو چار حجیان تھے، ہم جلدی جلدی دوڑے جلدی جلدی دوڑے، اور ایک طواف میں نے ساڑھے تین گھنٹے میں کیا ہے. طواف زیارت دو تین دفعہ نیچے شروع کیا اور پھر گھبرا گیا اور اوپر چلا گیا، اور اوپر تقریباً سحری کے وقت جا کے مکمل ہوا. عبادت کے ساتھ کبھی ٹائم کی پابندی نہ لگا ہے، اللہ کی مرضی ہے، زیادہ وقت لے یا کم لے اسی کا دیا ہوا ہے. ہم تو آئے ہیں آپ کے گھر، جیسے حال ہو ویسے ہی حال ہو. اللہ، آپ سے پوچھا گیا حاجی کیسا ہوگا، فرمایا بکھرے بال، پریشان اور گھر بار سے دور، اور پٹا پٹایا، اور اتنے باغا اتنے باغا، اکثر غریب تو گم ہو جاتے ہیں، ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے، پھر ہر گیٹ ہر راستہ ایک جیسے لگ رہا ہے. تو ایک بڑے عالم نے مجھے کہا کہ یار بڑی تکلیف پیش آئی اور میری گھر والی گم ہو گئی، اور میں اب پختون علاقے میں جاؤں گا کیسے، لوگ کہیں گے کہ بیوی کو حج میں چھوڑ گیا ہے. میں نے کہا مل جائے گی انشاءاللہ. ایسی وہ مل گئی، بعد میں مجھے کہتے ہیں آپ کی دعا اللہ نے قبول کی، وہ مل گئی. پھر فرمایا وہ گم نہیں ہوئی تھی، میں گم ہوا تھا، وہ ٹھیک اپنے گیٹ پہ آ کے غریب بیٹھی رہی. مجھے میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتے وما کان ربک نسیا، جو بھولتا نہیں ہے اس کو رب العالمین کہتے ہیں. انسان بھول جاتا ہے. ہاں ہاں اور قسم قسم کے مزاجی قسم کے انجان ہوتے ہیں. کبھی ایسے کینچی لگا لیتے ہیں اور ہمارے یہاں تو جب تک سر کے ایک بٹا چار حصے کے بال نہ اترے ہو تو احرام نہیں کھلتا. اور دو چار بال ادھر سے لیے دو چار, یہ امام شافعی کا مذہب تو ہے لیکن بقیہ اماموں کا نہیں ہے, ہمارا بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں احرام برقرار ہے اور یہ کپڑے پہنا ہوا ہے اور یہ رنگ روغن کر رہا ہے, گناہگار ہو رہا ہے. بھائی ان بالوں سے اتنی محبت ہے, اس مقدس مقام اور گھر سے محبت نہیں ہے. یہ بال پھر ہو جائے. ایک کو ہم نے بہت نصیحت کی مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں. مولانا نے مجھ سے فرمایا دیکھو یہ بال نہیں اتارا اور یہ اس طرح ہی چلا آیا, اس کا احرام تو نہیں کھلا, اس کو تقریر کرو. اس کو میں نے تقریر کی. اگلے دن دیکھا تو سر کے ساتھ داڑھی بھی منڈا کے آ گیا. مولانا نے مجھے کہا دیکھ اپنے تقریر کی برکت. میں نے کہا یہ وہی شخص ہے یا اس کا بیٹا ہے؟ کہنے وہی ہے. کہ صاحب جی کری تو آپ فرما رہے تھے کہ سارے بال ختم کرو, تو میں نے کہا او بابا سر کے بال کہے, داڑھی کے تو نہیں کہے تھے. عجائب غرائب ہے اس میں. ہم اور آپ کیا ملا علی قاری جیسے عظیم محدث فقی اور مناسک حج کتاب لکھی انہوں نے, وہ حج میں بھٹک گئے. کسی نے کہا آپ حنفی ہیں اور آپ یہ کرتے ہیں, اس وقت آپ کو یہ نہیں یہ کرنا ہے. کس نے لکھا ہے کہ ملا علی قاری نے مناسک میں, وہ خود ملا علی قاری, ان کی کتاب کا حوالہ دیا. ہر طرح کے مذاہب ہوتے ہیں اور مختلف لوگ ہوتے ہیں, ان کے درمیان میں اپنے آپ کو قابو رکھنا, غلطی اور خطا سے بچنا بہت بڑا اللہ کا احسان اور مہربانی ہے. حج میں دو حج ایسے ہیں, قران اور تمتو, جن میں قربانی واجب ہے. گزشتہ جمعے میں نے تفصیلات بیان کی. اور ایک حج حج افراد جو میقات سے بنیت حج آ جائے, عمرہ اس میں شامل نہ ہو, اس میں قربانی نہیں ہے, وہ مسافر سمجھا جاتا ہے. اور مسافر پر سفر میں قربانی واجب نہیں ہے. تو لوگ سہولت کے لیے حج افراد کرتے ہیں, اجازت ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ افضل حج ہے. لیکن حاجی مفرد اگر منا میں اسماعیل علیہ السلام کی سنت اور دیگر انبیاء کی سنت پر قربانی دے تو افضل ہو گیا. البتہ یہ قربانی اس کے مناسک پر اثر انداز نہیں ہو, جیسے متمتع اور قارن نے جب تک قربانی نہیں کی ہے وہ احرام سے نہیں نکل سکتا ہے, قربانی کے بعد ہی احرام کھولے گا. لیکن آج مفرد پر چونکہ قربانی نہیں ہے, اگر وہ کرنا چاہے بھی تو وہ نفل کے درجے میں ہوگی, لہذا وہ اس سے پہلے بھی اپنے بال ٹھیک کر کے اور سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے, خوشبو لگا سکتا ہے. حج تو اس مخصوص مقام کا نام ہے, مخصوص مہینے کے مخصوص تاریخوں میں, نو دس گیارہ اور بارہ, یا کوئی ٹھہرنا چاہے تو تیرہویں تاریخ کی ربیع, بس حج مکمل ہے. مدینہ منورہ پہلے جائے یا بعد میں جائے اختیار ہے. افضل یہ ہے کہ جیسے ہی موقع ملے دیر نہ کرے. اللہ, لیکن وہاں کا ایک عمل یعنی قربانی, یہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے توفیق والے مسلمانوں پر واجب فرمائی ہے. امام ابو حنیفہ کی فقہ میں ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے. گھر اس کو کہتے ہیں جس میں چولہا شریک ہو. ایک باپ ہے اور پانچ بیٹے ہیں, سب کما رہے ہیں مگر تقسیم کوئی نہیں, اختیارات ماں باپ کے ہیں, یہ ایک گھر ہے. ایک قربانی کافی ہے, وہ گائے میں ہو یا اونٹ میں ہو یا بکرا اور مینڈا ہو. عَلَىٰ كُلِّ بَيْتٍ يَكْفُلُونَ, لیکن افضل اور بہتر اور دیگر ائمہ کے ہاں ہر ہر فرد صاحب الیوسف نصاب والے پر مستقل واجب ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی اس کو پسند کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہوں. شوکت اسلام کا مظاہرہ ہے. کبھی غور فرمائے آپ نے, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا و حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کیا, اور جب وہ ذبح کرنے لگے تو اس وقت جنت سے مینڈا لایا گیا, وہ ذبح کر دیا گیا اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. اب یہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کے بعد جتنے انبیاء و مرسلین آئے ان سب کو کہا گیا کہ قربانی کرو, اس کی یاد تازی کرو. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے, میں تو اس بات پر حیران ہوں. اگر حکم اسی طرح ہی ہوتا کہ ہر شخص اپنی اولاد میں جس سے بہت زیادہ محبت ہو اس کو لٹائے اور چھرا پہلے اس کے گلے پہ رکھے, تھوڑا سا پھیرے, اور پھر بکرا یا مینڈا یا گائے یا بھینس یا اونٹ سامنے لایا جائے, کتنا سخت امتحان و آزمائش کی گھڑی بن جاتی. اس کی اجازت ہی نہیں ہے. نہیں, بس وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس بڑی قربانی کو قبول کیا اور اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا. اب جتنے مینڈے ہیں یا بکرے ہیں یا گائے ہے یا بیل اور اونٹ ہے, یہ اسی جنت کی قربانی کے قائم مقام ہے. قیامت کے دن قربانی کرنے والوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. ان کے جسم کے ایک ایک قطرہ خون اور ایک ایک بال کے بدلے میں قربانی والوں کو نیکیاں لکھی جائیں انشاءاللہ. پھر اسلام کے بلند اقبال کارنامہ دیکھو کہ ایک عمل قربانی کا عرب اور عجم, شرق اور غرب, شمال اور جنوب, کل کائنات میں تمام ائمہ اسلام متفق ہے قربانی کرنی پڑے. توفیق والے پر قربانی لازم ہے. پھر جانور پالنا, ان کے لیے گھاس لگانا, ان کے لیے رسیاں ٹھیک کرنا, ان کے کھانے کے برتن, ان کے لیے ٹوکریاں, ان کے لیے بان, ان کے لیے جگہ, ان کے لیے گاڑیاں, پوری امت کو کاروبار میں لگا دیا. پوری امت, کتنے گھرانے آباد ہو گئے, سرسبز ہو گئے. ایک قربانی قبول ہوئی ہے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں, وہ ایسی قبول ہوئی کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو آپ کو بھی کہا گیا کہ حضرت آپ بھی قربانی فرمائیں. آپ ہر سال دو مینڈے قربان کرتے تھے. حدیث میں ہے موجوعین, دونوں خسی بکرے تھے, اور بہترین خوبصورت چتکبرے. اور آپ نے علی کو کہا, علی اچھا جانور دیکھ کے لایا تھا خوبصورت. اس لیے قربانی کے جانور میں اور کٹو میں فرق ہوتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے, سیلاب آیا, جانور ڈوب گئے. صوبہ سرحد میں ایک علاقہ ہے ترہا, وہاں سے لے کر کے چار سدے تک 300,000 مویشیاں ڈوب گئی. 300,000 مویشیاں. آفرین ہے وہاں کے غیرتی لوگوں پر, ایک دفعہ کبھی اپیل نہیں کی کہ ہماری تعاون و مدد کی جائے. اور ان یاروں نے بھی ان کا نہیں پوچھا. اٹ کو پار سے جو لوگ ہیں ان کی مدد جاری ہے ساری, ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارے مسلمان. تمہارے پسند میں آئی تو حسن کہلایا, وہ تیرگی جو میرے نام سیاہ میں تھی. حدیث شریف میں جو بندوں پر اثر کرے اس کا احتیاج بڑھے گا, جو اللہ پر اثر کرے اللہ اس کا احتیاج جلدی پورا کر دے. اللہ اکبر و کبیرہ. ابھی میں اپنے گاؤں گیا تھا جہانگیرے میں, 350 گھر ڈوب گئے. میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا بس پورا ہو گیا اور نہیں چاہیے. سوانا کہ بس آس پاس کے لوگوں نے کر دیا, بس جتنا ہوا تھا پورا ہو گیا, اور ایک پائی بھی کس سے نہیں لے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. شاید پنجاب میں اور سندھ میں ضرورت زیادہ ہے, اور ان کو الگ کی ان کو تو پورے پروگرام کے مطابق سیلاب ہے. بہت سارے علاقوں میں سیلاب لایا گیا ہے, لایا گیا ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے, لایا گیا ہے. اور وہاں تو رات اور رات نوشہرہ اور چارسدہ ڈوب گیا ہے. یہ اور وہ اور نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاش غر, سب کلمگو مسلمان ہیں. اللہ سب کو اپنے دربار سے خزانے عطا فرمائے. ہم کہاں فرق کر سکتے کلمہ پڑھنے والے مومن میں. بھائی سیلاب والوں کے لیے قربانی آئی, قربانی کا نام تم نے سنا ہے, پہنچا سکتے ہو تو باہ. اور ایک مولوی صاحب ٹرک کے ٹرک دال لے گیا ایک جگہ, ایک دفعہ لے گئے, جب دوبارہ لے گیا وہاں کے لوگوں نے پتھر برسائے کہ کراچی کے سیٹ خود مچھلی اور مرغی کھاتے ہیں, ہم کو دال بھیج رہے ہیں کیڑے والی. مولوی بھاگتا ہوا جان بچا کے آ گیا. میں نے کہا تیرے لیے خدا کی خدائی میں دال کے علاوہ کوئی اور بار بار دال لے جا رہے ہو؟ فقیر تو اور مستحق تو بہت جلدی خرمستی میں آتا ہے. اگر فقیر اور سائل اور مستحقین شکر خدا کر لے, قیامت تک ان کی نسل میں بھی کوئی خراب نہیں ہوگا. یاد رکھ, یہ ناشکر بہت زیادہ ہوگا. وہ حدیث شریف میں ہے نا, صحیح مسلم اور ترمذی میں, کہ تین آدمیوں کو اللہ نظر محبت سے نہیں دیکھتا, تین آدمیوں کو اللہ قیامت کے دن پاک نہیں ہونے دے گا, تین آدمیوں کو سے اللہ تعالی بات بھی نہیں کرے گا. الملک القذاب, وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا, پاکستان کا حکمران صبح و شام جھوٹ. بھئی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, تو تو ملک کا سربراہ ہے, تجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ جھوٹ بول رہا ہے, سیاست کا حصہ ہے. کہتے سیاست میں کہتے بہت زیادہ سچ کی ضرورت ہی نہیں. سیاست میں جب کوئی زیادہ سچ بولے کہتے یہ دیوانہ ہے. تو حدیث میں ایک تو اس بادشاہ حکمران کاذب جھوٹ بولنے والے کو اللہ رحمت سے نہیں دیکھے گا, اس سے بات نہیں کرے گا, اس کو پاک نہیں ہونے دے گا. دوسرا الشیخ الزانی, وہ بدڑا جس کی عمر گزر گئی, بال سفید ہو گئے, اعضا ہل گئے اور بدفیلی سے باز نہیں آیا, اور لعنتی بوڑھے اور بے شرم بوڑھے. لوگ زنا کرتے گناہ کرتے لیتے رہے تو وقت بھی نہیں ہے, زمانہ بھی نہیں ہے, ٹائم بھی نہیں ہے, اب بھی تجھے شرم نہیں آتی. الشیخ الزانی. اور تیسرا السائل المتکبر, وہ بھکاری جو غرور کرے. 5 روپے دے دیے, 5 روپے سے کیا بنتے ہو, تیرا کوئی قرض ہے. ناکارا لوگ راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں, اور غریب گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گالیاں بھی دے دیتے, ایسے ایسے آرام خور ہیں, پیسے نہیں دیتے. گھروں پہ گھنٹیاں بجا کی بیویاں بچیاں ہماری بیٹیاں پریشان ہو جاتی ہیں. پیغمبر کی پاک نگاہوں نے ان کو محسوس کیا, آپ نے فرمایا یہ گداگر متکبر مستحقین کے لوگ تعاون کرنے گئے، انہوں نے ان کی گاڑیاں توڑ دی، حملہور ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیغمبر کی پاک زبان نے پہلے ان سے نفرت کا اظہار کیا. اعتکاف میں ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میری بڑی قیمتی گاڑی انہوں نے توڑ دی. سب خراب نہیں ہے، خراب کوئی ہوتا ہے لیکن بدنام سب ہوتے، پریشانی سب کو لاحق ہوتی ہے. بہرحال جہاں جس کو اطمینان ہو جس قربانی پر وہاں قربانی کرے. قربانی عبادت ہے، اچھی نیت سے کرو. یہاں بھی ہمارے ساتھی نمازیوں کی سہولت کے لیے اجتماعی قربانی کا امید ہے، یہ اکثر جگہوں سے اچھی ہوگی. تو یہ عاجز اور فقیر خود نگرانی کرتا ہے، ایک ایک چیز دیکھتا ہے. اور اس میں ایک سہولت تو یہ کہ آپ کو آرام ملے، اور دوسری سہولت یہ کہ ادارے کو چمڑا ملے. مسافرین طلباء آباد ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ قیامت تک آباد رکھے. تو اس تعاون سے بھی لوگ قربانی یہاں کرتے ہیں کہ ادارے کو مدد ملے. اور جہاں کہیں آپ قربانی کریں، کہیں اور بھی آسانی ہو تو کوشش یہ کریں کہ خال یہی پہنچا دے، کیونکہ اب تو بڑا جھگڑا ہے اور بڑی سیاست اور حکومت ہے. اس میں لوگ جانور کی جگہ لوگوں کے چھمڑے اتار دیں. مسافرین طلباء کو شہر میں بھیجنا کھالوں کے لیے بظاہر حکمت کے خلاف، احوال مناسب نہیں. اس لیے آپ سے کہتے ہیں نا، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. آپ بھرپور مدد فرمائیں اور ادارے کو کسی قسم کی آزمائش میں نہ ڈالیں. اور عید کی نماز اپنے وقت پر جو مقرر ہے متصل میدان میں ہوگی انشاءاللہ. اور یہاں کی جو انتظامیہ ہیں پارک کی، وہ نیک صالح ہیں، ہمیشہ ان کی مدد شامل حال رہی. اور اب بھی انہوں نے پیش کی ہمیں اجازت نامہ لکھ کے دیا ہے. 35 سال ہم نے اس میدان کی رکھوالی کی، اس میں بازار لگا، ہم نے سٹے کرا کے اٹھوایا، اس میں غلط لوگ آئے ہم نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی. لیکن جب پارک بننے لگا تو ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ان دو سٹے پر ہمیں تیسرا بغیر انکوائری کے مل سکتا تھا، لیکن ہم نے کہا محلے کے مفاد میں بسم اللہ. اس وقت کے پاسداروں نے ہم سے وعدہ کیا اور وہ ابھی تک اس پہ قائم ہیں. ہمیں امید ہے کہ اس پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی قربانی کے مسائل، ہمارا افسر المسائل والفضائل رسالہ بھی شائع ہے اور اس قدر تفصیل اور بس کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ مزید کی ضرورت نہیں ہے. 9 ذی الحج کی صبح فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے. یہ ہر اس مومن عاقل بالغ پر فرض ہے پڑھنا جو فرض نماز پڑھ لے. کیا یہ بہتر ہو کہ ان ایام میں کوئی نماز بھی جماعت سے چھوٹے نہیں، تمام نمازیں با جماعت ہو. کبھی امام بھول جائے تو مقتدی بدستور بلند آواز سے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کہتے ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے نیچے لٹایا اور ان کے گلے پہ چھرا رکھا بسم اللہ اللہ اکبر، تو انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ. دوسرے فرشتے نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور مینڈا لا کے دیا کہ یہ ذبح کرے اسماعیل کو چھوڑے. حضرت اسماعیل نیچے سے اٹھے اور کہا وللہ الحمد، اور آیا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہو. یہ تکبیرات تشریق جو 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوتی، اور 13 ذی الحج کی عصر تک کل 23 نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے. اس کو اہتمام سے پڑھا گیا ہے. تکبیر بھی واجب ہے اور ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھنا بھی اتنا کہ ساتھ والا سن سکے واجب ہے. خواتین پر بھی واجب ہے, البتہ وہ آہستہ پڑھے گی فرض نماز کے بعد. میں نے ضروری تفصیل بیان کی, شاید اگر آپ کی دعائیں شامل حال رہی اور اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا تو 10 سال بعد ایک حج اس دفعہ ہو جائے. اور چونکہ میرے جانشین و قائم مقام موجود ہوں گے اور انہیں ٹھیک ٹھاک ہدایات اور ان کی تربیت میں اپنے سامنے کر چکا ہوں تو امید ہے کہ یہاں کے نمازی اور ہمارے حضرات کی تسلی و اطمینان رہے گا اور وہاں کے ایک ایک جز اور ایک ایک شرط اور طواف و تمام مناسک میں آپ کے لیے دعاؤں کی بارشیں ہوگی اور آپ بھی قربانی اور کھال اور امداد کی بارش فرمائیں ان شاء اللہ تعالی. اللہ قبول فرمائے. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد احمد عبدہ و رسولہ وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحج اشہر معلومات, فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدرج. وقال صلی اللہ علیہ وسلم, الحج المبرور جزاؤه الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم, افضل الحج هو العج والثج. العج هو رفع الصوت بالذکر والتلبیہ, والثج هو اراقۃ الدماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر ورب رؤوف رحیم. الحمد للہ جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد, فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ, ابو عبیدۃ ابن الجراح فی الجنہ, سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ, سعید ابن زید فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم, خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الامة خدیجہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم, فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. وقال لبنته فاطمہ, فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. رواہ البخاری. وقال صلی اللہ علیہ وسلم, لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. کہتے ہیں شیخ الاسلام کس کو بولنا چاہیے، اس کے لیے کیا شرائط؟ کہتے ہیں جو ایک سوال کا جواب ایک ہی وقت میں چاروں فقہوں کے مطابق لکھ سکے انہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں. جس طرح پاکستان کی تاریخ میں مولانا شبیر احمد عثمانی کو شیخ الاسلام کہا گیا تھا، دارالعلوم دیوبند کے صدر الصدور، شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی واقعی شیخ الاسلام تھے، مصطفیٰ صبری ترکیہ کے شیخ الاسلام تھے، شیخ زید الکوسری سچ مچ شیخ الاسلام تھے. اللہ آپ کو صحت عمر دراز عطا فرمائے. ہم سوال کرتے زکات کی نیت سے، ہم سونا گھر پر لائے اور زکات بھی ادا کی لیکن سونا گھر پر ہی رکھا، بینک میں نہیں رکھا. کچھ دن بعد گھر میں چوری ہو گئی جس کی وجہ سے جو کچھ گھر میں تھا سب لے گئے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بتائیں ہماری آزمائش تھی یا ہمارے گناہوں کی غرض، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ یہ کیا، یہ چور سے پوچھو کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اپنے آئینے میں گریبان میں جان کو کہ آپ نے کیوں گھر پہ لا کے رکھا اور زکات دینے میں دیر کرنے لگے. سسر و ساس محرم ہے یا غیر محرم، ان سے پردے کا سسر و ساس تو محارم ہے، کیونکہ داماد اور ساس کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ساس بھی رنگیلی ہے اور داماد بھی چٹپٹا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ عموماً وہ آپس میں زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. سینکڑوں فتوے دارالافتاء میں آتے ہیں، تو اس لیے ان سے بھی ایسے موقع پر بھی پردہ ضروری ہے. وہ عورت جو مردوں سے پردہ کر دی ہے، کیا وہ اپنے جیٹھ سے سلام یہ بات کر سکتی ہے؟ جیٹھ یا دیور سے پردہ ضروری ہے، پردے کے پیچھے سلام کر سکتی ہے. علامہ تفتزانی مشہور ہے کہ وہ شافعی ہے. ذوالحجہ کے روزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. دعائیں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا صحت دیر سلامت رکھے، اللہ آپ کا حج مقبول فرمایا. آمین. جزاکم اللہ. کیا علی عزیز کو اپنے ساتھ گاؤں گائے میں شریک کر سکتے ہیں، یعنی ان کو گائے میں حصہ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ فقہ اور آئمہ کا احترام کرتا ہے پر تو صحیح ہے، اور اگر فقہ اور آئمہ کا گستاخ ہے تو اس کے ساتھ قربانی نہیں ہوگی. حضرت کام کی وجہ سے اکثر بدعتی اور شیعہ لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے، میں تو ان کو سلام بھی نہیں کرتا. اگر وہ سلام کرے تو صرف والد کہے. حیات انبیاء میں سے ہے عقیدہ ہے. حیات انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث میں انبیاء علیہ السلام کی جو حیات مذکور ہے وہ برحق ہے، یعنی روح اور جسم رسول کا آپس میں کبھی تعلق ہے. دعا بعد الصلاۃ عزیز سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے آپ کی دعا سے مرغی کا کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے گھر کے بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے خاندان میں مرغی کا پالنا کاروبار کرنا راس نہیں آتا، کچھ نہ کچھ جانی ہمارے نقصان ہو جاتا ہے. بہرحال یہ تو اب آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. استخارے کر لو پھر شروع کرو. زید نے بکر کو اپنی کفالت، اور زید کو پتہ نہیں کھانا اتنا دیتا ہے جو بکر کے لیے کافی نہیں، اس سے بکر کی صحت بھی متاثر ہوئی. اس صورت میں زید کے لیے شرن، جو بھی کسی کا رزق کاٹے گا گناہ ہوگا. بندے نے خواب دیکھا جس کی تعبیر آپ سے پوچھتا ہوں، آسمان پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے علاوہ یہ آیت قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین چمکتی ہوئی دیکھی اپنے، یہی آیت ہے. آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں. بدعتی کی کوئی جامع معنی تعریف، ہر وہ خیر یا نیک عمل جس کی وجہ خیر القرون میں موجود ہو اور نہ کیا گیا بعد میں کوئی کرے تو بدعت کہلاتی. تفصیل کے لیے امام اہل سنہ محقق الاثر حضرت اقدس مولانا سرفراز خان کی کتاب راہ سنت مطالعہ فرمائے. ایک آدمی جو شاعری سننے کا شوق رکھتا ہے کیا وہ اپنی بیوی کی آواز میں موسیقی گانا سن سکتا ہے؟ بیوی کی آواز میاں تو سن سکتا ہے البتہ آہستہ آہستہ بیوی کو کہیں گانا گانے والی اور ڈانسر نہ بنا دے. میرے بہن کی بیوی ایک قادیانی گھرانے کے ساتھ سیر تفریح کے لیے گھر جانا چاہتے ہیں، کیا کسی قادیانی کے ساتھ گھومنا پھرنا حرام نہ جائے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے. زور نماز میں مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی کی اگر رکعت جماعت سے ملے تو مقتدی باقی تین رکعت، مقتدی کی تو نماز پوری ہے نا، مسافر امام ہے یہ اپنی چار پوری کرے گا. وتر کی دوسری رکعت تیسری سمجھ کر پڑھ لی، قاعدہ آخر میں یاد آنے پر کیا کیا جائے؟ وتر کی دوسری رکعت تیسری سمجھ کر، یعنی نماز کھڑے ہو جائے اللہ اکبر کر کے اور ایک تیسری رکعت پڑھنا تو فرض ہے. میں نے کھڑے ہو کر تیسری رکعت دہرائی، ٹھیک ہے آخر میں سے ہو گیا. عورت کی عدت کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ عدت طلاق یا عدت وفات، یعنی مرنے کے فوراً بعد؟ جی ہاں، اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے، یا مردے کو دفنانے کے بعد. بس جب سے وہ مر گیا، اگر سویرے مرا ہے تو اس پہلا دن ہے ورنہ اگلا دن پہلا ہے. 130 دن پورے کرنے پڑیں گے، 4 مہینے 10 دن. اگر کسی مرے ہوئے کو 30 دن سے اوپر ہو گئے دفنایا نہیں تو وہ مرنے کے بعد خود بخود شروع ہو گئی، دفنانا اس کے لیے شرط نہیں ہے. کیا بیوی کو غسل اس کا خاوند دے سکتا ہے؟ جب یہ نوبت آ جائے تو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اوپر سے تیمم کرا دے گا. یا خاوند کو اس کی بیوی غسل دے سکتی ہے، وہ تو عدت میں ہے، آخری دیدار کا بھی حوالہ دے دے کہ چہرہ ایک دوسرے کا دیکھ سکتے ہیں فتاوی شام. ایک واقعہ کی تصدیق چاہتے ہیں، طالب دوسرے ملک سے علم حاصل کرنے کے ہندوستان آیا، راستے میں ایک جوگی ٹکرا گیا، اس نے ان کو بتایا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا. بولا کہ اپنے باپ کے جنازے پہنچ، اس طالب نے بولا 18-19 دن کا سفر ہے، میں کیسے پہنچوں گا؟ یہ واقعات تو مشہور ہے، اس میں آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ کی عقل دیکھو، شکل دیکھو اپنے آئینے میں اور پھر واقعات دیکھو. اس واقعے کو پڑھو اور سامنے آئینے کے کھڑے ہو جائے، اپنی شکل آپ کو بندر کی نظر آئے گی. ٹھیک ٹھاک واقع ہے کاکا سے بلے رحمت کا، اس کو یہ گپ نظر آتا ہے، پتہ نہیں کیا چیزیں ہوتی. میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر میں سانپ پتہ نہیں گلیری داخل ہو رہی ہے، جب میں نے دیکھا تو ان کو بھگا دیا، شر دفع ہو گیا. میں مزدور ہوں، کام کر رہا تھا، میں نے پاؤں کے سامنے سے کاٹا ہے، شر دفع ہو گیا. مالی حالات سے بہت پریشان ہوں، اللہ نصیب کرے، تکلیفیں اللہ دور فرمائے، استغفار بہت زیادہ کرے. حکیم لقمان و خضر نبی نہیں تھے، درست بات یہ ہے. وذوالقرنین لم یعرف نبیا کذل لقمان و فخذر انجدالی. لقمان و ذوالقرنین تو نہیں تھے، اور خضر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تکوینی نبی تھے، یعنی ان کی امت یا ذمہ داری نہیں تھی. سب سے پہلے معز مومن ب پیغمبر کون ہے؟ مومن ب پیغمبر، یہ اس کی اردو ہے. تمہیں اپنی اردو میں شرم نہیں آتی؟ تو بھی روٹی سالن کہے گا کہ میں انسان ہوں، بکری بھی ایسی نہیں ہوگی. مومن ب پیغمبر، یہ کوئی جملہ ہے؟ ایسے کیوں نہیں پوچھتے کہ سب سے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا کون ہے؟ صحیح بات تو کرو تاکہ منہ میں اور دوسرے جسم کے حصے میں فرق ہو جائے. مومن ب پیغمبر، کہ کوئی تمہارا خراسان تھوڑے کی فارسی لے کر آئے. سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہے، مردوں میں، غلاموں میں زید ابن حارثہ ہے، خواتین میں ابو بکر صدیق ہے، گزشتہ امتوں میں سے ورقہ ابن نوفل ہے. داڑھی کو کالا رنگ دینا کیسا ہے؟ اگر کوئی وجہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ منع ہے. ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, مہینے میں 12-14 ہزار روپے کماتے ہیں, لیکن بہت مشکل سے گھر کا ضرورت پورا کر, کیا اس آدمی پر قربانی واجب ہے؟ 12-13 ہزار 14 ہزار جو ہر مہینے کماتا ہے اور 12-14 ہزار پورے خرچ ہوتا ہے, تو قربانی والے مہینے کے جو 12 ہزار ہے اس میں سے 6 ہزار کے ایک حصہ پکڑے, اللہ تعالیٰ بقیہ مہینوں میں برکت دے دے گا. 5 ہزار 4 ہزار 6 ہزار کا بھی چھوٹا سا بکرا یا مینڈا مل سکتا ہے. امام سفیان کہتے ہیں غربت دور کرنے کے لیے بھی قربانی کرنا چاہیے. فارسی وارسی والوں کی عبارت ہے نا, دیا ایک فارسی کا ملک نہیں ہے. میرے بیٹے عمر شہزاد لندن میں گردوں کی سخت تکلیف میں, اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرمائے. میری نانی بہت بیمار ہے, اللہ صحت و زندگی دے. صبح کرش ہونے والے ریاض کے پائلٹ نعمان شمسی کی مغفرت کے لیے آمین. جتنے بھی مسلمان اس حادثہ میں مرے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شہداء و سعداء بنائے, اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے, اور اس نقصان اور حادثہ کا ہمارے ملک کو, ان ایجنسیوں کو, اتھارٹیوں کو نعم البدل نصیب فرمائے, اور دیگر حادثات سے اللہ حفاظت فرمائے. مجھے ایک پکی نوکری کی ضرورت ہے, اللہ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. اللہم انا نسألک العفو و العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انت ولی الخیرات و بیدک الحسنات. اللہم الیک الرغب و منک الرہبہ. جہاز کے حادثہ میں مرے ہوئے حضرات جو مسلمان ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں شہداء و سعداء بنائے, اور ان کے پسماندگان کو اس بڑے سانحہ پر بڑا صبر و اجر عطا فرمائے. اور جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے. جن پریشان حالوں کا ذکر ہوا اللہ ان کی مدد فرمائے. جنہیں عزت حلال کی روکنی درکار ہے اللہ انہیں عزت عفت کی باعزت نوکری عطا فرمائے. جن کے بیماران گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں یا باہر ملکوں میں ہیں, اللہ ان کے ساتھ شفا اور بہترین سلامتی کا احسان فرمائے. جتنے حاضرین مجلس سے اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارا حج آسان فرمائے, یہاں وہاں خیر و عافیت کے چشمے موجزن فرمائے, تمام تکلیفیں بیماریاں رفع دفع فرمائے. جن دوستوں کی محنت جاری ہے اور ابھی تک ان کا کام نہیں ہوا ہے, یا اللہ ان کا بھی جلدی آسان فرما. سب کو اس عظیم دولت اور در و دیار پر حاضری کی سعادت نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.